الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے، جو مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے بڑے علم والے ہیں. سورہ المائدہ کی 54 نمبر آیت. تو ان سے پچھلی آیات کے اندر یہود و نصارہ، یہودی اور عیسائیوں کا تذکرہ گزرا کہ کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی اور نفس کے پیچھے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ڈائریکٹلی ایمان والوں سے بھی خطاب کیا اور ان کو یہ میسج دیا کہ تمہارے پاس بھی ایک ہی آپشن ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ہو جاؤ، اس میں تمہارا ہی نفع ہے. اور آیت مبارکہ کی خوبصورتی دیکھیں کیسے، یعنی کہ وہ خطاب چنا انداز خطاب، کیونکہ خطاب کرنے کے کئی انداز ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ایڈریس کرنے کا طریقہ چنا وہ بہترین، یعنی قرآن پاک کا سب سے خوبصورت انداز جو ہے ایمان والوں سے بات کرنے کا وہ یہی کہ اس سے مخاطب ہو کے کہ جیسے کوئی کسی سے بات کرتا ہو سیکنڈ پرسن سے، تو ایسے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ سامنے ایمان والا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ ہے. تو ہر شخص یہ سوچے کہ مجھ سے بات کی گئی، اور وہ کیا کی گئی کہ اے فلاں، اگر تم میرے نہیں ہو گئے. من جلتا منکم، مرتد ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زبان سے کہہ دینا کہ ہاں میں باتوں کا اقرار کروں گا، میں ذات کو مانوں گا، میں صفات کو مانوں گا، میں باتوں کو مانوں گا، کہہ دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کا ایمان والے، لیکن پریکٹیکل لائف میں جب اترے تو وہ کچھ بھی نہ کرے. اب نہ کرنے کے جو لیولز وہ فرق ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ مانتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن اپنے اوپر الزام لیتا ہے، اپنی ذمہ داری لیتا ہے کہ میں کمزوری کی وجہ سے نہیں کر سک رہا، میں سستی کی وجہ سے نہیں کر سک رہا، ورنہ یہ ہونا چاہیے اور میں گنہگار ہوں. تو یہ پھر بھی ایمان والے کی ڈیفینیشن میں رہتا ہے، کیونکہ وہ ذہنی طور پہ، عقیدے کے طور پہ، بلیف کے طور پہ مانتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے جو قرآن نے ذکر کر دی، جو احادیث میں آ گئی. لیکن ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کہے گا ہم مسلمان ہوں لیکن عملی طور پہ کرے نا ایک چیز، اور عقیدے کے طور پہ بھی کہے ایسا نہیں ہے. اب یہ جو ہے ایمان کے دائرے سے انسان کو نکال دیتی ہے، اگر وہ بات قرآن کی ہو یا حدیث متواترہ کی ہو تو پھر انسان ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی نماز کے متعلق ہے، کسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں کہہ دے اور روزے کے بارے میں کہہ دے. اب یہ سارے فرائض ہیں، قرآن پاک میں اس کی ایمبیگوٹی نہیں ہے، تو اس پہ اگر کوئی کہہ دے کہ نہیں ہے، اس پہ کیا ہو گیا یا نہیں ہے دین کے اندر، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو یہ اسلام کے دائرے سے انسان کو بات کر دیتی ہے. باقی وہ ساری چیزیں بے شک مانتا ہوں، ایک اس نے آیت میں انکار کیا ہے، ایک حکم کا انکار کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مرتد میں چلا گیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایمان سے نکل گیا۔ تو ایمان کی ایسے حفاظت کرنی ہوتی ہے، جب یہ بات کی جاتی ہے کہ ایمان کی حفاظت کی جائے، ایمان کو سیف رکھا جائے، ایمان کی فکر کی جائے، تو اس میں شامل ہوتا ہے کہ زبان سے تو اقرار کر رہا ہوں لیکن ایکچولی موت تک میرے عقیدے کے اندر یہ ساری باتیں رہیں یا نہیں رہیں۔ اسی طرح کتنی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ شریک نہ کرے، صفات میں شریک نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو الزام نہ دے میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، میرے ساتھ زندگی میں بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، تقدیر کا حصہ ہوتی ہے، کیوں ہوتا ہے۔ اب یہ سارے اللہ تعالیٰ پہ الزام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں رحیم ہوں، کسی پہ بوجھ زیادہ نہیں ڈالتا، لیکن جب انسان الزام ٹھہراتا ہے تو یہ بھی ایسا جملہ ہوتا ہے، یہ ایسی بات ہوتی ہے کہ جو کفر میں چلی جاتی ہے۔ تو اسے پتا ہونا چاہیے کفریہ جملے کیا ہیں، اسے پتا ہونا چاہیے کفریہ عقیدے کیا ہیں۔ صرف ایمان کا اقرار تو داخل ہونا ہے، لیکن داخلے کا راستہ پتا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا، اللہ کو مان لیا، یہ داخلہ ہے۔ اب انسان کو نکلنے کے بھی راستے پتا ہونا چاہیے، نکلتا کیسے اسلام سے۔ کہنے کا مطلب کہ وہ ساری کفریہ باتیں انسان کو پتا ہونی چاہیے، عقیدے کی اور زبان کی، کہ کیسے انسان ایمان کھو بیٹھتا ہے، گو کہ وہ اپنی طرف سے سوچتا رہے کہ میں ایمان والا ہوں لیکن ایکچولی ایمان نکل چکا ہوتا ہے ایک جملے سے بھی۔ تو اس لیے محتاط رہنا چاہیے، علم حاصل کرنا اسی لیے فرض ہے کہ اسے پتا ہونا چاہیے کیسے اس کو سیو رکھنا ایمان والا۔ اسی طرح پردے کے متعلق کہنا، ایک ہے نہ کرنا، ایک ہے کہ یہ ہے ہی نہیں۔ اسی طرح دین کی جو اتھینٹک باتیں ہیں، جو شاعر ہیں، ان کا مذاق اڑانا، ان کا یا ان کا انکار کر دینا، یہ سب ایک ہی کیٹیگری میں آ گئی۔ یہ آیات کنٹینیو ہوں گی کہ مذاق نہ اڑاؤ، جو مذاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ نہ رہو۔ تو یہ سارے ایک ہی کیٹیگری ہے، اللہ کے ہاں یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اب اس سے نعرہ لگائیں کہ اس دور کے فتنے کیا ہیں، کیونکہ ایمان کی حفاظت کے لیے ایک اور نالج بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دجال اور امام مہدی کا علیہ السلام کا ظہور کیا ہے، دجال کا سامنے آنا کیا ہے، دجال کے فتنے کیا ہیں۔ کیونکہ دجال کا فتنہ ایسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے اور کہا کہ اس سے پناہ مانگو، تو ہم اب اس ارا کے قریب ہیں، وہ کب آئے گی کوئی نہیں جانتا، لیکن نشانیاں جو ہیں وہ بہت تیزی سے پوری ہو رہی ہیں۔ اب وہ فتنہ کیا ہوگا کہ احادیث میں ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو امام مہدی علیہ السلام اس وقت ان کا سامنے آئیں گے، ان کے ساتھ کچھ ان کے ساتھی ہوں گے اور وہ ایمان والے ہوں گے، باقی جو مرضی کہ میں ایمان والا، ایمان والا نہیں ہوگا، وہ کفر پہ ہوگا یا نفاق پہ ہوگا۔ تو اب ان کے ساتھ کتنے ہوں گے، وہ چند ہوں گے، احادیث میں وہ چند لوگ ہوں گے کہ کچھ احادیث میں 12,000 کا ہے کہ ان کی فوج 12,000 کی ہوگی۔ اب کہاں بلینز کی پاپولیشن اور کہاں یہ ہزاروں کے لوگ۔ تو ایسا کیا فتنہ ہوگا کہ وہ ایمان والے ایمان والے نہیں رہے کم از کم اللہ تعالی کی نظر میں؟ تو وہ فتنے ایسے ہی ہوں گے کہ ایسے اسلام کو چینج کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جو پکی باتیں ہیں، جو مستحکم باتیں ہیں، جو کنسنسس والی باتیں ہیں، انہی پہ شک ٹال دیا جائے گا۔ کہ ٹی وی ٹاک سنی اور شک پڑ گئے، پتہ نہیں ایسا ہے بھی کہ نہیں۔ وہ آج شاید اس کی ایگزامپل آئے بھی، ایک آیت ہے اور اس پہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ جو یہودی عیسائی یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ تو ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ فتنے بڑھیں گے وقت کے ساتھ ساتھ، یہ بیسکس کا نالج حاصل کرے، ایمان کیا ہے، اس کی لوازمات کیا ہیں، وہ کیسے انسان کے جملوں سے ایمان سے باہر ہوتا ہے، کن عقیدوں سے ایمان سے کھو بیٹھتا ہے، دجال کا فتنہ کیا ہے، امام مہدی علیہ السلام کون ہے، ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان کی فوج میں ان کے ساتھ شامل ہونے کی کیا طریقہ ہے، اس ساری ایمان کو سیو کرنے کے لیے مسٹ ہے۔ آج کل آپشنل نہیں رہا بلکہ مسٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ کسی آیت کے تحت اس کو ایکسپلین بھی کریں گے، لیکن بات یہاں جو ہائی لائٹ کرنی وہ ہے کہ ارتداد، یہ نہ سمجھے کہ میرے متعلق تو آیت ہی نہیں ہے، کہا گیا کہ مرتد ہو گئے تو میں تو نہیں ہوں، الحمدللہ نہیں ہے، لیکن راستہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے ارتداد آ جاتا ہے انسان کے اندر۔ شیطان ہلکا تو وسوسہ ڈال لیتا ہے۔ آج کل کا ارتداد یہ بھی نہیں رہا کہ عمل کے اوپر ارتداد ہو، کہ فلاں حکم کے اوپر انکار کر دیا، نہیں، آج کل تو فتنہ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق شک سے لوگ پڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا؟ یہی میڈیا، کہ جب انفارمیشن کا ان پٹ ہوا، خود انفارمیشن ہے ہی نہیں، دین کا انفارمیشن نتھنگ، کوئی اللہ تعالیٰ کے متعلق معلومات، قرآن کی معجزہ ہونے کی معلومات، کچھ نہیں ہے. آل آف سڈن ایک آرٹیکل کھل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یا نہیں ہے، وہ پڑھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی آرٹیکل پڑھا، حدیث مبارکہ کے متعلق کوئی آرٹیکل پڑھا، جو ہائی لائٹ کرتے ہیں نان مسلم یا فتنہ پھیلانے والے، وہ پڑھ کے سانچ میں پڑ جاتے. تو جن کے بعد کیسے رپورٹ ہو رہے ہیں، انہیں پتہ چل رہا ہے کتنی تیزی سے یہ رائز پہ ہے، یہ والی پاپولیشن مسلمانوں کے گھروں میں، کہ وہ ارتداد کی طرف جا رہی. کتنے لوگ غم لے کے آتے ہیں کہ جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں ان میں سے کتنی 50% پاپولیشن ارتداد پہ چلی گئی، اللہ کو نہیں مانتا، اور وہ ہائی لائٹ ہوتا ہے، وہ پتہ چلتا ہے مسجدوں کی پاپولیشن سے. لیکن نماز بیسک ہے دین، یعنی منیمل اللہ سے جو تعلق ہے وہ نماز ہے، منیمل. اسی لیے حدیث میں ہے جس نے نماز جان کے چھوڑی اس نے کفر کیا. تو بعض علماء نے یہ اس پہ فتویٰ دیا، یہ اس پہ کہا کہ اس سے ثابت ہوا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کفر میں. اس کی وجہ بھی یہ کہ منیمل جو لیول ہے نا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن، وہ نماز ہے. نماز بھی چھوٹ گئی تو اب فکر کریں ایمان ہے بھی کہ نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو بس زبانی مان رہا ہوں یا ایکچولی مان رہا ہوں. کہ ایکچولی مان رہا ہوں تو اس کے سامنے جھکنے سے انکار کر دینا یا نہ جھکنا، یہ بڑی فکر والی بات. تو ان شارٹ اس آیت کو اپنے اوپر منطبق کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے ایمان کی حفاظت کی، اور اسی لیے کلمہ پڑھتا رہا کرے. کلمے کو پڑھتے رہنا یہ اچھی چیز ہے، اسی لیے مشائخ آج کل جہاں جاتے ہیں، جس مجمع میں جاتے ہیں، کلمہ پڑھاتے ہیں، توبہ کرواتے ہیں، کلمہ پڑھاتے. کیوں؟ کیونکہ اسی لیے کہ پاپولیشن کا بڑا حصہ اس قسم کے کفریا جملے اور کیڑے کئی بار انفلوئنس کے اندر آ کے، میڈیا کے اور دوسرے انفلوئنس کے اندر آ کے ان کے ذہن میں آ جاتے ہیں، اس لیے وہ پھر کلمہ پڑھاتے. تو اور اسی لیے مشائخ آج کل جلدی بیعت کرتے ہیں. پہلے جو آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے دیکھیں، مشائخ جو تھے، صوفیاء جو تھے، بیعت کرنے میں کافی مشکل، یعنی کہ آزمائشوں سے گزارتے تھے، یعنی کہ ٹیسٹ لیتے تھے کہ یہ کھرا بھی ہے یا کھوٹا ہے، یہ اپنی نیت میں سچا بھی ہے یا نہیں ہے، اس کو ٹیسٹ لیتے تھے. مثال کے طور پہ ایک شیخ کے پاس آئے دو نوجوان بیعت ہونے، اب بڑا سفر کر کے آئے، کیونکہ اس دور میں ایسے سفر کے حالات تو نہیں تھے، اتنا سفر کر کے آئے. اب وہ ہال تھا، وہاں پہ بیٹھے وضو کر رہے تھے اور شیخ بھی وہاں کر رہے تھے، تو دونوں نوجوانوں کا آپس میں مکالمہ ہو گیا کہ ہمارے علاقے میں ایک پانی کا کوئی ریزروائر ہے، تو وہ اس سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے. اب اس پہ وہ بحث کرنا شروع. اب شیخ نے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اپنی نیت میں سچے ہیں یا نہیں، کہا جب اس کے پاس آئے کہ ہمیں بیعت کر لیں، ہم اتنی دور سے آئے ہیں آپ کی پاس، تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے علاقے کا جو حوض ہے وہ زیادہ بڑا ہے یا یہ بڑا ہے. وہ خاموش ہو گئے، وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے سن لی. تو انہوں نے کہا کہ میں تب تمہیں بیعت کروں گا کہ جاؤ اپنے علاقے میں واپس جاؤ اور ناپ کے آؤ اپنے حوض کو، اور پھر اس سے کمپیریزن کرو، پھر مجھے بتاؤ کہ یہ بڑا ہے یا وہ بڑا ہے، پھر میں بیعت کروں. اب جج کیا کرنا تھا کہ یہ کتنے نیت میں صحیح ہے، کیونکہ عام بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے بس رہنے تو کیا ضرورت ہے، لیکن جس کو طلب ہے، حقیقی طلب ہے، اللہ کا قرب چاہتا ہے، وہ کہتا یعنی کہ وہ پھر بھی کرتا، جا کے کر کے آتا تو پتا چل جاتا، ٹیسٹ ہو جاتا کہ واقعی نیت میں یہ سچے ہیں. لیکن اب ایسے نہیں کیا جاتا، اب جو آتا ہے، بلکہ مشائخ اس کو کئی بار قائل کرتے ہیں کہ تم کسی اللہ والے سے جڑ جاؤ. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہی کہ یہ دور ہے ایمان کو بچانے. دیکھیں درجے ہیں نا، ایمان کے اندر رہنا، ایک ہے اللہ کا قرب پانا جو آگے آیت میں، اسی آیت میں آگے آ رہا ہے. تو وہ اب تو ہے ایمان کے اندر تو رہے، ایمان کے اندر تو رہے، اب یہ فکر لاحق ہے. تو اس لیے وہ ہر ایک کو بیعت کر لیتے ہیں، ہر ایک کو بلکہ کنوینس کرتے ہیں کہ تم کسی اللہ والے سے جڑ جاؤ، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایمان محفوظ رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم منکر ہو جاؤ گے عقیدے کے حساب سے، عمل کے حساب سے، سستی کر لے انسان کہ میں نہیں کرتا تو کیا ہو، دین کے بہت سارے احکام کی لسٹ سے پتہ وہ نہیں کر رہا، نہیں آنا چاہتا، تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہ یہ تمہاری آپشن ہے، ان مفہوم آئے تمہارے کا یہ تمہاری آپشن ہے، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہونا، تمہارا ہونا ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا. دنیا کا کیا نقصان، وہ بھی آگے آ رہا ہے کہ ہم دیکھیں یہ بات نہیں ہے کہ کسی نے عمل نہیں کیا تو کیا ہو گیا، دنیا میں کیا ہو گیا، آخرت میں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخش دے، کیونکہ یہ بھی شیطان ایک حملہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والی ذات تو بخش دے. بات یہ نہیں ہے کہ صرف آخرت کا نقصان ہو رہا ہے، دنیا کے بھی نقصانات ہوئے. اور ایشو ایک یہ بھی ہے کہ ڈیٹا ہمارے سامنے نہیں ہے کہ کیا نقصان ہو رہا ہے. کتنے لوگ ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں، کتنے لوگ ڈپریشن میں چلے آتے ہیں، اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہی اللہ سے تعلق نہیں، دنیا بھی نقصان ہے. اور جو فائدے ہونے تھے اللہ سے تعلق کے، وہ وہی ہیں جس کے لیے ہر انسان ہر گھر میں پریشانی ہے، ہر انسان فکر مند ہے کہ مجھے سکون نہیں ہے، مجھے فرسٹریشن ہے، مجھے کوئی خوف ہے، مجھے غم ہے، مجھے پریشانی ہے، اور اس مطلب ایک لسٹ ہے. اور وہ وہی ہے جو اللہ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے، اور اللہ کا تعلق ہو تو سارے حالات وہی ہوتے ہیں، لیکن یہ چیز نہیں ہوتی. اللہ کا تعلق ایسی چیز ہے کہ معمولی چیز نہیں ہے. لیکن آیت مبارکہ بھی انشاءاللہ شاید آ جائے گی یا آنے والی ہے کہ انہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا جس کا اللہ سے تعلق. اب یہ بشارت کوئی چھوٹی بشارت نہیں ہے، اور اسے آخرت تک محدود نہیں ہے. دنیا میں کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا، خوف کے فیوچر میں کیا ہوگا، غم کے ماضی میں ہوگا، نہیں، کچھ نہیں. بے شک ان کے اولاد نہ ہو، بے شک پریشانیاں ہوں، بے شک غم ہو، لیکن ایسی کیفیت نہیں ہوتی کہ خوف اور غم ان کے لاحق ہوئے. اور کیا برکتیں اس کے ساتھ ہیں، وہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی وہی احادیث مبارکہ جو حضرت امام مہدی، حضرت عیسیٰ اور دجال کے فتنے کے متعلق ہیں، امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا دور کیا ہوگا ان کے متعلق ہیں، وہ کبھی پڑھے کہ جب دجال کا فتنہ ختم ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے، ختم کریں گے، تو ایمان کا بولا بالا ہوگا پوری ہر طرف مسلمان، تو اس وقت یہ اتنی برکت ہو جائے گی، اتنی برکت ہو جائے گی کہ ہلکا تھوڑا سا غلہ بوئے گا انسان اور کئی گنا ہو کے وہ نکلے گا. یعنی برکتیں وہ خود دیکھے گا، دنیا کے اندر یہ برکتیں ہوتی. انسان اس وقت حیران ہے سائنٹیفک ترقی پہ، یعنی یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو اس وقت ہو جائے گی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، یعنی کہ جو برکات ہو جائے گی. تو کمپیریزن میں انسان کو بات سمجھ میں آتی ہے، وہ چونکہ دیکھا نہیں تو اس لیے بہت بڑی نظر آ رہی ہے، بہت بڑی نظر آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کو انسان چھوڑ رہا ہے، اس سے متاثر ہو کے. یہی دجال کا فتنہ، دجال کا فتنہ اس جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت، اس کا عروج ہے کہ جس طرح اب وہ ٹیکنالوجی آ چکی ہے کہ بادل اس علاقے میں برسے گا اس وقت، تو یہی دجال کرے گا کہ اس علاقے میں بادل برسے گا، ادھر نہیں برسے گا، یہاں پہ زلزلہ آئے گا، یہ ٹیکنالوجی آ چکی ہے کہ ادھر زلزلہ آنا ہے، تو بالکل اس کا عروج سمجھے کہ وہ دجال کا فتنہ ہوگا. دجال ایک شخص ہوگا جس کے اختیار میں سب کچھ ہوگا کہ وہ جہاں چاہے گا جو کرے گا، اور میں رب ہوں، میری پوجا کریں گے، اور مانیں گے لوگ اس کو، اس کی پوجا کریں گے، سوائے جن کا ایمان اتنا مستحکم ہوگا. تو اپنے پہ منتقل کرے، فکر کرے کہ کہیں میں، مجھے تو نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی کہہ رہے ہوں کہ اے فلاں کہ اگر تم نہیں مانو گے، نہیں عمل کرو گے تو کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارک میں کہا کہ میں ان قریب ایسے لوگ پیدا کروں گا، وہ کون ہوں گے؟ اب یہ ہے وہ غور طلب بات کہ جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یحبہم یحبونا، کہ وہ کون ہیں جو مجھ سے محبت کریں گے. اے یہ ترتیب نہیں اللہ تعالیٰ نے رکھی، بلکہ یہ کہا وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، کہ میں ان سے محبت کروں گا اور وہ مجھ سے محبت کریں گے. ترتیب دیکھیں کہ ورنہ اللہ اور بندے کے تعلق میں، یعنی کہ چھوٹا آگے بڑھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ترتیب رکھی وَيُحِبُّهُمْ، میں ان سے محبت کروں گا، مجھ سے محبت کریں گے. اب اللہ تعالیٰ کی ذات نظر نہیں آتی انسان، تو انسان عمومی طور پہ جس نے اس پہ محنت نہ کی وہ یہ سمجھ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہے. انسان کو ظاہر میں نظر آنے والی چیزوں کی محبتوں کو پتا ہے کہ فلاں سے محبت، بیٹے سے محبت، ماں سے محبت، بیوی سے محبت، شوہر سے محبت، یہ محبتیں تو ایگزسٹ کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تو نظر نہیں آتی، اس سے کیسے محبت ہو سکتی؟ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دیکھیں، یہ ہائی لائٹ کی اللہ تعالیٰ نے قوم کی، یہ وہ لوگ ہوں گے اگر تم نہیں کرو گے میں ان کو پیدا کروں گا, یہ ایسی قوم ہوگی. اب یہ یونیک کوالٹیز اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کیونکہ چند ہے, تو جو چند میں جب چوز کی جاتی ہیں تو وہ منفرد ہوتی ہیں, وہ زبردست ہوتی ہیں صفات. تو ہمیں غور کرنا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی صفت یہ ذکر کی کہ میں ان سے محبت کروں گا اور مجھ سے محبت کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہے؟ کیونکہ اگر غور کیا جائے تو پوری دنیا کائنات کی جو تخلیق ہے وہ اسی محبت کے حصول اور اس کی تکمیل کے لیے, محبت کے حصول اس کی تکمیل کے لیے. دین سارا اس محبت کا حصول اس کی تکمیل ہے, یہ حاصل ہو جائے, تکمیل ہو جائے, کامل ہو جائے. یہ ساری کائنات اسی لیے ہے کیونکہ انسانی جو فلسفیز ہیں وہ دنیا کیوں بنی بہت ساری اس کی ریزن دیتے ہیں, لیکن جو قرآن ریزن دیتا ہے مینلی وہ یہ ریزن دیتا ہے کہ جو ساری کائنات کی تخلیق ہے وہ اللہ کی محبت کے حصول اور تکمیل کے لیے, کیونکہ انسان نے اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے سب کچھ آپ کیا. میں بات مختصر کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی مختلف آیات ہے اس میں یہی تذکرہ ہے کہ تو یہ دنیا بنی کیوں, کہ تم نے میرے قرب چاہا تو میں دنیا بنائی کہ اس میں حاصل کرو. حاصل کیسے ہوتا ہے؟ میرے حکموں کو مانو حاصل ہو جائے, اس لیے بنی, اس کو حاصل کرو, اس کی تکمیل کرو, میرے قریب آ جاؤ جنت. تو یہ ہے ساری فلسفی دنیا کی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسی پہ پیدا ہوں گے, وہ یہی لوگ ہوں گے کہ جو اللہ سے محبت کریں گے, اللہ ان سے محبت کریں گے. تو سمجھنا چاہیے محبت ہوتی کیا. تو یہ بہت بڑا ٹاپک ہے لیکن میں چند الفاظ میں چند مختصر طور پہ اس کو ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی محبت ایک تو عقلی ہے کہ جب انسان عقل سے سوچتا ہے اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے. کیا مطلب؟ انسان اپنے پہ غور کرے, جو ڈاکٹر ہیں وہ بڑی ایزیلی جانتے ہیں اپنے اندر ان کے کیا ہے. تو کمپلیکیٹڈ کان کا میکنزم دیکھ لیں, کان کیا چیز ہے, آنکھ کیا ہے, اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور کیسے چل رہی ہیں, کیسے مینج ہو رہی ہیں. وہ جتنا غور کرے گا اور اگر وہ آنسر یہ دے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو خود بخود اس پہ فدا ہو جائے گا. یہ انسانی کمزوری ہے کہ وہ محسن کے فدا ہو جاتا ہے. لیکن یہ کون سی محبت ہے؟ یہ عقلی محبت ہے. عقلی سے یہاں عقل مانتی ہے کہ ہاں ایسی ذات سے محبت کرو کہ جو تمہارے پہ مہربان ہے, تمہارے پہ محسن ہے, احسان کر. ابھی وہ تبھی محبت نہیں ہے. تبھی محبت کیا ہوتی ہے کہ انسان رو پڑتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. بچے سے محبت ہوتی ہے, بچہ گر گیا پریشان, وہی پھر اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے. بیمار ہو گیا وہ کہیں پہ ہاسپٹل نہیں لینے جانے کے قابل ہوتا, ایسے اس کی حالت ہو جاتی ہے, کوئی اور اس کو لے کے جاتا ہے. اس لیے ڈاکٹر میں اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی ریلیٹو کی ٹریٹمنٹ نہیں کرتے, اپنے ریلیٹو کی سرجری نہیں کرتے. کیوں؟ اسی وجہ سے کہ وہ جو کہ کہیں وہ جو محبت ہے, جو فطری محبت ہے, وہ طبعی محبت ہے, وہ غالب نہ آ جائے. تو طبعی محبت ایک اور چیز ہے. تو عقلی محبت انسان کو ہو جاتی ہے ایز سون ایز انسان ان چیزوں پہ غور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محسن ہے, اللہ تعالیٰ مجھ پہ احسان کر رہے ہیں. دن رات دن رات عام کی انسان کے پاس نہ ہو اللہ محفوظ رکھے, کچھ نہیں کر سکتا, بیٹھا ہوگا محتاج دوسروں کا کہ کوئی مجھے لے کے دے گئے. عقلی محبت. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو ڈیمانڈ ہے اور یا اللہ تعالیٰ جو پرسنالٹی قرآن میں ذکر کرتے ہیں مومنین کی, وہ عقلی محبت سے کچھ آگے کی ہوتی ہے. جن کو طبعی محبت ہوتی ہے, مطلب کہ ایسے بے چین رہتے ہیں اللہ. اب چونکہ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی نہیں دنیا میں, تو ہمیں جی فیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نظر نہیں آتی جو ذات, اس کے لیے بے چین ہوں. تو اس کو یوں سمجھیں کہ ہوتا کیا ہے, کیونکہ یہ بھی ریسنٹلی کسی نے کوشچن کیا, اس لیے میں آنسر یہاں پہ کر دوں کہ کسی نے کہا کہ مطلب کہ وہی استعدادی خیالات کہ اللہ تعالیٰ ہیں بھی کہ یا نہیں, تو اس کو آنسر کیا تو اس میں ایک یہ پوائنٹ تھا کہ دو عقلی باتیں انسان سوچ لے کہ یہی جو شروع میں ذکر کی کہ اتنی کمپلیکیٹڈ چیزیں بنائے بغیر نہیں بن سکتی, نہ پیدا کیے بغیر پیدا ہو سکتی ہیں, نہ چل کسی کے چلانے والے کے چلانے چلائے بغیر چل سکتے. یہ دو لائن میں سمپل آنسر ہے, ایک ایکسپلینیشن جتنی مرضی کر سکتے. ایک چیز کو دیکھو اور یہ سوچو یہ خود بنی ہے یا کوئی بنا رہا ہے, کسی نے بنایا یا چلا رہا ہے, تو آنسر خود ہی انسان کہے گا یہ نہیں ہو سکتا, یہ خود بنی ہے عقلی. اور دوسری عقلی بات قرآن ہے. قرآن پہ جتنا ڈوبو گے, جتنا غور کرے گا انسان, وہ سمجھ جائے گا یہ انسانی کلام نہیں, یہ سمپل ایک لائن کا آنسر ہے. اب اس کی بھی پوری کتابوں کتابیں لکھ جاتی. اب یہ دو جو اکلی باتیں ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, یعنی کہ انہوں نے قرآن پیش کیا, تو یہ دو اکلی باتوں میں سب کچھ آنسر ہو. اب کوئی آگے سے کوشچن کرے کہ جنت کیسی ہوگی, جہنم کیسی ہوگی, ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا, جیسے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کیوں جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیں گے, حالانکہ انسان کا جرم چند سالوں کا ہے, چند دنوں کا ہے, چند مہینوں کا ہے, اور ابدی جہنم, تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. تو اس طرح کئی کوشچن ہوں گے. اس کا تو سمپل سا آنسر یہ ہے کہ دنیا میں ایگزام نہیں ہوتے, تین گھنٹے کے ایگزام ہے اور ابدی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایڈمیشن نہیں ہوتا, اس کا ایڈمیشن ہو جائے تو ٹیسٹ ایسے ہی ہوتے ہیں. لیکن جو بھی کوشچن شیطان ڈالے یا جو آئے, اس کا آنسر سمپل کرتا جائے کہ قرآن میں ہے. میں استعمال تو قرآن میں, اب قرآن عقلی طور پہ ثابت ہے انسانی کلام میں, تو ہاں سمجھ نہیں آ رہی, یہ ہو سکتا ہے انسان کو سمجھ نہ آئے کہ کیسے ہے یہ کیوں ہے, لیکن میں مانتا ہوں کہ وہ قرآن کہتا ہے. تو جو عقلی طور پہ اس چیز کو مان لیتا ہے, بے شک وہ ابھی تک مطمئن نہیں ہے اس کے اوپر, لیکن عقلی طور پہ ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اگلے سٹیج پہ پہنچا دیتے ہیں. یہ میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ اگلی سٹیج اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں کہ اس کو اطمینان گریجولی نصیب ہو جاتا ہے. اگر وہ پہلی سٹیج پہ ڈگوا جائے کہ نہیں عقل تو نہیں مان رہی, میں کیسے اس کو مان لوں, نہیں, عقل پہ صرف یہ دیکھے اللہ تعالیٰ ہے جو وہ عقل مان لے گی, اور یہ دیکھے قرآن عقلی طور پر ثابت کر سکتا ہے کوئی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, انسانی کلام نہیں ہے, تو یہ دو عقل کو لڑانے کی میدان ہے. کیونکہ اس دور کا ایشو یہ ہے کہ یہ جو ایجوکیشن ہے یہ کریٹیکل تھنکنگ کو لے کے آ رہی ہے. اب وہ کریٹیکل تھنکنگ, لیٹرل تھنکنگ کیا انسان کو سکھاتی ہے, ہر چیز کو آرگیو کرنا, وہ آرگیومنٹ ایک اچھی صفت ہے, لیکن جب وہ چلی جاتی ہے قرآن احکام کے, اب وہ چیز ایسی نہیں تھی جس پہ آرگیومنٹ ہونا چاہیے, جس پہ کریٹیکل تھنکنگ یوز ہونی چاہیے, کیونکہ وہ انسانی عقل سے باہر. تو دو چیزوں میں جتنی مرضی انسان سوچے, اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے جتنا سوچے گا, اگر وہ باعث نہیں ہے تو پھر وہ اسی نتیجے پہنچے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, بلکہ دل پکا ہو جائے گا ہے. اور دوسرا قرآن اللہ کی کتاب ہے, یہ بھی اگر وہ سوچے گا وہ جان لے گا. تو یہاں پہ عقل ختم, باقی آگے قرآن کو میں ایز اٹ از دل کے اندر کاپی پیسٹ کر رہا کہ جو کہہ رہا ہے ایسا ہی ہے, وہ کہہ رہے جنت ہے جنت ہے, جہنم ہے جہنم ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے ہے, وہ مومنین کو وہاں پہ شراب طہور پلائے گی, پلائے گی, کیسے پلائے گی مجھے نہیں پتا, وہ پلائے گی بس, یہ انسان. تو اس طرح اگر اس کو آنسر کرے تو اللہ تعالیٰ جب جتنا انسان کی کیفیت ہوتی ہے اگلی اسٹیج پہنچا رہے تھے, اس کا اطمینان فیل ہونا شروع ہوئے, گریجولی یہ بڑھتا جاتا ہے. اسی طرح انسان جو عمل شروع کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, وہ کہ وہ اس کی طبیعت نہ بھی چاہ رہی ہو کرنا شروع کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس کو اطمینان دینا شروع کر دیتے ہیں, اگلی اسٹیج دینا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ پورے دین پہ جو عمل کرتا ہے, اور ایک عورت پردہ نہیں کرنا چاہتا, اس کو نہیں کنوینس, لیکن وہ اسے یہ پتا ہے قرآن نے کہا ہے, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا ہے, وہ کرنا شروع کر دیتا. مشکل ہوتی ہے, لوگوں کی باتیں سننی پڑتی نہیں کرتی ہے. تو اب ایسی جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اس کی عقلی محبت کامل ہو گئی. عقلی محبت کے کامل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ انسان عمل پہ پورا اتر جاتا ہے, عمل پورا کرنے کی شکر کرتا ہے, اپنے اختیار فجر پر پوری کوشش کرے گا اٹھنے کی, نمازوں کو پوری کوشش کرے گا باجماعت پڑھ کے تکبیر اولیٰ سے پڑھنے کی, گو کے دل میں جو مرضی کہتے تھے. تو جو شخص عملی طور پہ ہر چیز کرنا شروع کر دیتا ہے, مرد آنکھوں کو جھکاتا ہے, زبان سے سچ بولتا ہے, یہ سارے کام کر رہا ہے, حلال کما رہا ہے, رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتا ہے, بیوی سے اچھا بول بولنے کی کوشش کرتا ہے, بے شک بیوی پسند نہ ہو, شوہر پسند نہ ہو, اس سے اچھا ڈیل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب ایسی جو شخصیت ہے نا, اس کو کہیں گے اس کی عقلی محبت کامل. کیا مطلب کہ دل تو مائل ابھی ویسا نہیں ہے, یعنی کہ اللہ کے لیے رونا نہیں آتا, اس کے لیے تڑپنا نہیں آتا, لیکن عقلی طور پہ یہ اللہ سے محبت کرنے والا, تو یہ بھی بہت بڑا درجہ ہے. لیکن ایک اور درجہ بھی ہے کہ جب طبعی طور پر انسان اللہ کے لیے محبت کرنے شروع ہو جاتا ہے, بے چین بے قراری فیل کر تڑپ اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ کا کوئی نام لے تڑپ اٹھتا ہے, واقعات موجود ہیں انبیاء کے, صحابہ کے اور اولیاء کے, کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام سن کے بے قراری شروع ہو جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بار فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور اللہ تعالیٰ کا نام لیا کسی انداز میں, قال سبحان اللہ, تو انہیں اتنا مزہ آیا اس کا کہ انہوں نے کہا اس کو ریپیٹ کرو دوبارہ کرو. تو انہوں نے کہا, انہیں نہیں پتا تھا فرشتہ, تو انہوں نے کہا کہ اس کے بدلے تمہیں کچھ لوں گا. کہا کہ لے دو, کیا چاہیے؟ کہا تمہارا یہ جو ریوڑ ہے بکریوں کا, اس میں سے کچھ دو. کہا کہ ٹھیک آتا لے. تو دوبارہ کہا سوال, تو پھر انہیں اتنی نظر, کہا دوبارہ کہو ایک بار پھر کہو. تو انہیں کہا کیا دو گے؟ کہا کہ باقی لے لو. انہوں نے پھر کہا سبحان اللہ, انہوں نے کہا پھر کہو. کہا اب تو تمہارے پاس کچھ نہیں, اب کیا دو گے؟ کہا کہ تمہیں اس کے لیے چرواہا چاہیے, مجھے لے لے. جب انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے ڈسکلوز کیا میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور اس لیے آپ کے پاس آیا. تو یہ کیفیت دیکھیں, ایسی کیفیت. اب یہ تو محبت کرنے والے جہاں سے ایک شیخ کے پاس, یعنی کہ حقیقی واقعہ انہوں نے بتایا فرسٹ ہینڈ نالج, کہ کہتے ہیں میرے پاس ایک نوجوان آیا, وہ کسی سے شادی کرنا چاہتا. تو وہ لڑکی سے کردار کی نہیں پتا تھا, تو کہتے ہیں میں نے اسے کنوینس کیا کہ شادی کر کے نقصان ہی ہوگا تمہارا, تو لانگ ٹرم میں, ابھی تو تم شادی کر لو گے, لانگ ٹرم میں تمہارا نقصان. کہتے میں نے جیسے یہ کہا نا, اس کا چہرہ ہو گیا, کہتے کہ رک کے اور میں نے بات بدل دیا. لیکن کہتے میں نے کیفیت سے یہ انداز لگا لیا, محبت ہوتی ہے اور پھر اپنے اندر جاؤں گا کہ میری کیا کیفیت ہے, یعنی کہ اللہ زیادہ کے ساتھ یہ تعلق ہے جو نوجوان کا ایک عورت سے, اور وہ بھی پاک دامن عورت نہیں. تو جج کرتے تھے اولیاء. ایک اور شیخ کے پاس ایک عورت آئی کہ میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا, پردے میں تھی. تو انہوں نے کہا, اور عورت کہے آپ سمجھائے کہ نہ کر. انہوں نے کہا سارا سنیریو سن کے کہ کیس ایسا ہے کہ میں اسے کیسے منع کروں, اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں, شریعت اجازت دیتی ہے, میں کیسے منع کر سکتا. تو اس عورت نے ان کو یہ کہا کہ پردہ مانے ہیں, ورنہ اگر میں آپ کو اپنا حسن دکھاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ مجھ جیسے عورت کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف کیسے متوجہ. تو وہ شیخ میں بے ہوش, وہ کہتے بات پوچھا آپ کو کیا ہوا, کہتے اس عورت کی بات سن کے میں نے یہ سوچا کہ اللہ کو کتنی غیرت آتی ہوگی کہ جب کوئی بندہ کسی عورت کو متوجہ ہو, جب اس عورت کو اپنے حسن پہ اتنا ناز ہے کہ وہ کہتی ہے ایک مرد کیسے اس کو متوجہ ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ کو غیرت نہیں آتی ہوگی جب ایک بندہ دوسرے کی تو متوجہ ہو جائے. تو میں اپنے اندر جہاں کوئی مشکل آتی ہے میں متوجہ ہو جاتا ہوں اللہ کو چھوڑ کے, اللہ پہ الزام, اللہ پہ شکوے شکایتیں, جب کوئی چیز ملتی ہے میں دوسروں کی تو متوجہ ہوتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی نظر نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ سے کتنا ویک تعلق, ذرا ذرا سی بات پہ نماز کو آگے پیچھے کرنا, ذرا ذرا سی بات پہ دین کے سارے احکام, نماز تو بہت بڑی چیز, ہر حکم کو آگے پیچھے کیجول لینا کیا ہو, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. میں ایک بندہ ہوں, عاجز بندہ, اللہ کو غیر. ایک شخص نے ایک شیخ سے پوچھا کہ یہ بدنظری سے, یعنی کہ نامحرم کو غلط نظر سے دیکھنے سے اتنی تنزلی کیوں ہوتی ہے روحانی, کیونکہ کئی وقت ذکر اذکار کرتا رہتا ہے, دل نورانی ہوتا رہتا ہے, لیکن تنزلی ہو جاتی ہے جیسے بدنظری کی, وہ نور ختم ہو جاتا ہے. تو نے کہا کہ ایسا کیوں ہے, یعنی کہ ایک سیکنڈ کا, چند ایک منٹ کا غلطی اور ادھر ہفتوں کی محنت آئے, یہ کیوں سمجھ نہیں آئی؟ تو کہا, ادھر جواب کہ تمہاری بیوی کسی نامحرم کو دیکھے بری نظر, یا تم کسی عورت کو بری نظر سے دیکھو, تمہاری بیوی برداشت کرے گی, وہ شوہر برداشت کرے گی؟ کہا نہیں. کہا اللہ تعالیٰ بھی نہیں برداشت کرے, وہ نور جن جاتا ہے وہ سب نکل جاتا ہے. اور یہی آنسر ہے, کئی لوگ کہتے ہیں کہ عرصہ ہو گیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو مشائخ نے درجوں میں تقسیم کیا ہے. مطلب یہ انسان ذکر کرتا ہے اسے ایک درجہ ملتا ہے, پھر وہ آگے ذکر چینج کر دیتے ہیں کہ اگلے سٹیپ پہ جاؤ, اگلے سٹیپ پہ, اس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں. اسی لیے یہ ویکلی اپڈیٹس دیے ہوتے ہیں, کہیں کو یہ بھی سمجھ نہیں صحیح طرح آتی کیوں ویکلی اپڈیٹس دیتے ہیں, ذکر کر رہے ہیں بس کر رہے ہیں, انسان ہی کر رہے. دیکھیں ایک ٹارگیٹ اچیو کرنے, مثال کے طور پہ 10 سٹیجز تک پہنچانا, اب وہ اس کا ایم ہے 10 سالوں میں 10 سٹیجز تک پہنچنا, تو سٹیپ بائی سٹیپ ایک سال میں ایک, دوسرے سال میں دوسرا, تیسرے سال میں تیسرا, فور ایگزامپل. तो अब एक साल को डिवाइड करें महीनों में और हफ्तों में, तो देखना ये होता है कि ये वो जो जिक्र कर भी रहा है कि नहीं, ताकि एक साल में अचीव हो जाए। लेट वो साल बाद उस वक्त रब्ता हो, पूछें कि हाँ जी जिक्र किया क्या नहीं किया, तो साल तो वेस्ट हो गया। तो उसी जगह पॉइंट आउट हो जाए कि क्या मसला है, क्यों जिक्र नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो ठीक है, उसके रिकॉर्ड थोड़ी मेंटेन करने हैं, वो हो रहा है तो ठीक है, हो रहा है अच्छी बात है, वो लाइन पे है, लेकिन नहीं हो रहा ये मसले की बात है। क्या मसला है? वो टाइमिंगली मैनिपुलेट कर सक रहा बंदा, या कोई उसका नफ्स का इशू है कि नुकसानी है, कोई सुस्ती काहली है, तो जो भी उसे एड्रेस किया जाए ताकि वो आगे बढ़े। कोई पर्सनली थोड़ी अपने लिए थोड़ी पूछा जाता है कि मुझे बताओ क्या क्या, या कोई डांटना होता है या कोई रोक जमाना होता है, कोई और मकसद होते नहीं, उसी का नफा होता है कि वो थोड़ा बताए, पता चले कि जिक्र हो रहा है या नहीं हो रहा, ताकि वो एक सीक्वेंस में ऊपर जाता रहे। तो यही शेयर रखा क्यों जाता है, कोई नजर रखता है उसे, उसके जिम्मे होता है इसको गाइड करे उस लेवल तक पहुंचाने के लिए, ये उसकी जिम्मेदारी। और इसीलिए वीकली टॉक सुनने का कहा जाता है, ताकि ये चीजें क्लियर होती हैं। अब ये बात जो अभी मैं कर रहा हूं, कोई टॉक ना सुने तो उसे सालों ही बात नहीं पता चले, हालांकि बात की गई। तो ये चीज बहुत इंसान को रूहानी नुकसान देती है जब बदनजरी करता है। तो इसीलिए कई बार लोग पूछते हैं कि अरसा हो गया, अभी मैं पहले लेवल पे हूं, यानी उन्हें पता होता है अगले भी लेवल है। तो उसका आंसर यही है कि इस तरह ये कर रहा है, उधर टीवी देख रहा, और टीवी पे बदनजरी हो रही है, नेट में गलत इस्तेमाल कर रहा, या वैसे ही नजरों की हिफाजत नहीं कर रहा, तो बस वो नूर जो जा रहा है वो निकलता भी जा रहा है। तो एक तरफ ये है, दूसरा उस चीज की भी एफर्ट करें। लेकिन ये भी जहन में रखे, अगर ऐसा है कि जिक्र कर रहा है लेकिन बदनजरी भी काबू नहीं आ रही, तो उससे भी ये ना हो कि शैतान डाले के फायदा तो कोई हो नहीं रहा, नूर तो निकल जाता है तो ये भी छोड़ दो। नहीं, ये भी शैतानी धोखे, क्योंकि होता क्या है, कई बार नूर इतना बढ़ जाता है अल्लाह की रहमत से कि वो बदनजरी खुद ही खत्म हो जाती है, क्योंकि ये भी उसका एंटीडोट है। बदनजरी बीमारी है, उसकी दवाई क्या है? जिक्रुल्लाह जब करता है बदनजरी ग्रेजुअली खत्म हो जाती है। लेकिन एक चीज होती है दोनों साथ साथ चल रही होती है, उसको डिस्कस कर, या इसको आंसर करने देर क्यों लगती है? अगर एक शख्स बदनजरी खत्म कर दे या ना करता हो और जिक्रुल्लाह कर रहा हो, तो वो तेजी से उसके यानी इंप्रूवमेंट आती है उसके अंदर, अल्लाह ताला को कुर्ब से मिलता है, वो खुद फील करता है। इसलिए हम हमारे बड़े जो थे वो तो उनको इतनी देर नहीं लगती थी। तो मोहब्बत इलाही, ये तबई मोहब्बत। तो जब इंसान अकली मोहब्बत पे कामिल हो जाता है, हुक्म पूरे शुरू कर देता है अमल करना अपने इख्तियार से, तो अल्लाह ताला अगली स्टेज दे देते हैं, वो तबई मोहब्बत होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबई मोहब्बत, कि उनके नाम लेके इंसान को लज्जत आती है, इंसान को फीलिंग अटैचमेंट फील होती है। क्योंकि ये क्वेश्चन किया जाता है कि अटैचमेंट नहीं फील होती अल्लाह ताला से, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या कुरान से, बस अकली तौर पर है। लेकिन अकली तौर पर है ये भी कोई कम चीज नहीं है, ये भी ईमान की निशानी है। लेकिन अगर इस पर मुस्तहकम रहे और पूरा अमल करने की कोशिश की, तो अगला स्टेज मिल जाएगी। और वो जो जिंदगी है वो है ही और कि जब अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए, तभी देखिए, तभी मोहब्बत के अंदर बेचैन अल्लाह के लिए। अब ये देखें कि ताल्लुक क्या है, जो है वो हूं, जो है वो ना हो, कि वो अल्लाह उससे मोहब्बत कर रहा है, उससे अल्लाह ताला है कौन, सोचे कायनात का बादशाहों का बादशाह, उससे ताल्लुक बन गया। अब ये छोटे छोटे वजीरों से ताल्लुक बना के साथ खुश होता है, तो उससे जब बादशाह बन गया, उससे ताल्लुक बन गया, तो क्या क्या गम और क्या खौफ, उसकी एक इरादे पे गम खत्म, उसके एक इरादे पे खौफ खत्म, कि दुनिया क्या नुकसान मुझे पहुंचा सकती है। अब ये क्या ईमान, क्या बहादुरी, क्या शुजात, क्या कुव्वत इरादी, क्या इंसान बन गया। ये वही इंसान है छह फुट का, वही जो खाता है पीता है आम लोगों की नजर में आम इंसान, लेकिन अंदर वो क्या है, ये कोई मामूली चीज तो नहीं। अब ये है वो चीज जिसके लिए कुरान कहता है, फल जाता ना फसल मतलब ना फसून, कंपीट करो एक दूसरे, निकलो आगे माल के लिए, प्लॉट के लिए, एक इंटर कंपेरिजन, इसको एक तरफ, ये है चीज जिस पर कंपीट करो, आगे निकलो मोहब्बत इलाही में, अल्लाह के ताल्लुक में। कि मैं कितना पूछा करे मशाइक से जाके, अल्लाह के ताल्लुक की पीक कैसे मिलती है, एवरेज नहीं पीक, मुझे दुनिया में एवरेज भी मुझे कबूल नहीं, मुझे इंतहा चाहिए तेरे इश्क की, इंतहा चाहता हूं मेरी सादगी देख, ये जिंदगी नहीं मिली है। वो सुस्ती का ही इंसान कैसे के पांच दस मिनट का जिक्र नहीं हो, अपने एम्स को हाई कर सोचे, फिर प्लान करे जिंदगी कहां, वो ये आम खाने पीने की जिंदगी, ये तो जानवर भी कर। تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی صرف جو ہے کہ وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے, وہ ان سے محبت کرتا ہوگا, تو طبعی محبت کی تلاش کر کے پھر طبعی محبت ہوگی تو یہ صوفیہ کی شاعری سمجھ میں آئے گی. ایک کوشچن یہ کہ ایسی محبت والی شاعری کیسے کی انہوں نے, چونکہ طبعی تھی انہوں نے کیا بات کی باتیں کہہ دی اس کے اندر. اور یہ بھی ارشادات نے ڈالے ایسی پرسنالٹی مان کی دنیا میں کیا کرے گا, یہ کیا کسی کام آئے گا جو عربوں کے اللہ کی یاد میں روتا تھا. لیکن ذہن میں رکھیں پرسنالٹی جب بنتی ہے وہ بیلنس ہوتی ہے, ایسے نہیں ہوتا کیونکہ اگلی آگے کیا ہے عزلت المومنین, لوگوں کے سامنے جھٹنے والے, لوگوں کے سامنے یہ نہیں ہوگا کہ ادھر کوئی شخص مر رہا ہو اور اس کی فکر نہ کر رہے ہو, ایسا نہیں ہوتا. بیلنس پرسنالٹی ہوتا کیا ہے کہ تنہائیاں اور عبادات اس سے پر, اور لوگوں کے ساتھ وہ ان کی خدمت میں معمول, تو یہ ان کی ایک بیلنس پرسنالٹی بن جاتی ہے. پھر یہی لوگ بڑے کام کرتے ہیں کیونکہ ذہن میں صرف ان کے کیا ہوتا ہے فوکس پرسنالٹی ہوتی ہے, تو پھر بڑے بڑے کام دنیا کے اندر کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی دیکھے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, تو یہ فگرز ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار کی, وہ کیا تھی دنیا میں, کیسے انہوں نے ترقی کی اور کیسے دنیا کو قائل کیا اور اس پہ غلبہ پایا. تو یہ پرسنالٹی کون ہوتی ہے, لوگ نقصان جھکنے والے, بٹنے والے, اکڑ ختم ان کے اندر سے, تکبر ختم, کوئی انہیں کچھ کہے وہ کچھ نہیں کہتے, نہ دل میں کوئی بات رکھتے, نہ رشتہ دار کی, نہ کسی اور کی, نہ بیوی کی, نہ شوہر کی, بالکل مٹی ہوئی پرسنالٹی. عزت علی الکافرین, ہاں جب کافروں کا میدان جنگ میں معاملہ آتا ہے تو وہ ان کی جہاد بہادری شجاعت, کیوں کیوں اللہ کے لیے کر رہے ہیں, ان کی ذاتی دشمنی نہیں ہے ان کافر سے, وہ تو آج ابھی کلمہ پڑھ لے میدان جنگ کے اندر کلمہ پڑھ لے وہ نہیں ماریں گے اسے, وہ کچھ نہیں کہیں گے کہ یہ ہمارا بھائی ہے, بے شک وہ جو مرضی اس کے دل کی کیفیت, یہ ان کی عادت ہوتی. لیکن اللہ کے لیے, کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن گئے ہیں, اس لیے اس کو ماننا پڑ رہا ہے, ان سے لڑنا پڑ رہا ہے, کہ اس کی بالکل لوجیکل سمجھ میں آتا ہے کہ ایک جگہ زلزلہ آ جائے, طوفان آ جائے, وہاں لوگ مر رہے ہوں درمیان, اور وہاں سپلائی پہنچائی جا رہی ہے, اور راستے میں ڈاکو بیٹھ جائیں کہ ہم نہیں پہنچانے دیں گے, تو ساری دنیا کے کنسنسس ہو گئے ان ڈاکوں کا راستہ ہٹاؤ, وہ لوگ امپورٹنٹ ہیں. جو تو اسی طرح پوری پاپولیشن ہے, اللہ کا دین پہنچانا, اللہ کی باتیں پہنچانا, اور راستے میں کچھ لوگ آڑے آ جائیں ہم نہیں پہنچانے دیں گے, تو ان سے کہا کہ ہم ان سے لڑو, میدان جنگ میں آ گئے, تو ان سے سخت ہیں. یہ نہیں کہ ساتھ کلی کافر ہے اس سے نہیں, اس کی تو غیبت بھی نہیں کرتے, وہ اس کی تو برائی بھی نہیں کرتے, اس کو تو دل میں بھی اچھا جانتے, اس کی فکر ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہو جائے, یہ تو میدان جنگ میں ہے کہ وہ سخت ہے, یا ان کی وہ صفات نہیں لیتے, ان کی تہواروں میں حصہ نہیں لیتے, جیسے کرسمس آنے والی ہے, اب یہ نہیں کہ انہیں میری کرسمس کہنا شروع ہو جائے, ایسے نہیں, کیونکہ یہ جو دوسروں کے مذہبی تہوار ہوتے ان کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا. اور پھر یہ تین کوالٹیز ہو گئی کہ محبت ایک کامل ہو گئی اس بندے اور اللہ تعالیٰ, پھر ان کی پرسنالٹی لوگوں کے ساتھ کیا ہوگی کہ لوگوں کے سامنے جھکنے والے, مٹنے والے, ان کے اثار قربانی ہر چیز میں آگے کرنے والے, کوئی دل کے اندر برائی نہیں دوسرے کی, دل کو دیکھا کرے اس پیالے کو, برائی دوسرے کی ہو یہ تو اس میں اللہ کی محبت نہیں آ سکتی. یعنی کہ ایک کہا جائے کہ مجھے ایک چیز بتائے کہ اس میں اللہ کی محبت نہیں ملتی, دل کے اندر کوئی ایسی چیز وہ لوگوں کی حکارت و برائی, اس کو کبھی مل ہی نہیں سکتی اللہ کی محبت. اور مشاعر کہتے ہیں کہ گندے پیالے میں تم دودھ نہیں ڈالتے, تو یہ گندے دلوں کے اندر جو دونوں کی گندگیاں اور برائیاں دیکھتا رہے اس کے اندر کیا آ رہا ہے. اور اگلی صرف جاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں, تو ذہن میں رکھیں کہ انسان کی خواہش ہونی چاہیے, ایمان کی نشانی ہے کہ اگر موقع ملا, موقع آیا تو میں اللہ کے راستے میں لڑوں گا. وہ کیا ہو سکتا ہے, وہ پریکٹیکلی کسی مسلمان ملک پہ کافر ملک حملہ کر دے, یہ ایک موقع ہو سکتا ہے, یا الٹیمیٹ موقع تو آنا ہی ہے جب امام مہدی علیہ السلام کا لشکر تیار ہوگا تو اس کے ساتھ میں شامل ہوں گا, یہ نیت ہو. ایک شیخ کے بارے میں یہ پڑھا, وہ گزرے ہیں ریسنٹلی, کہ انہوں نے یہ سوچا کہ امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے, میں ان کے لشکر میں کیسے شریک ہوں, تو ان کو ایک ترکیب سوجی, انہوں نے کیا کیا کہ جو امام جو کعبہ کے دروازے کی چابی جن کے پاس ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ یہ اسی خاندان میں چابی رہے گی, تو انہوں نے کہا کہ اس خاندان میں رہے گی, اس کا مطلب کیا ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو یہ خاندان میں ہی چابی چل رہی ہوگی. تو انہوں نے ایک تلوار اور کچھ چیزیں اس خاندان والوں کو دی کہ میری طرف سے امام مہدی علیہ السلام کو پہنچا دیجیے گا ایک خط اور ایک تلوار. خط میں یہی تھا کہ میں آپ کی لشکر میں شریک ہونا چاہتا تھا, مفہوم اس کا یہی ہے, اور چاہتا ہوں اور میری نیت تھی, اور کہا کہ تم اگلی نسل کو یہ دیتے جانا, یہ میری امانت ہے, یہ پہنچا دینا ان کو, اور وہ چل رہی ہے ایسے. تو یہ شوق تو ہو کہ جب ایسا ہوگا تو میں اس میں شامل ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پارٹی کے بعد ذکر کی کہ ولا یخافون لومت لائق, کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے, یہ اللہ تعالیٰ فکر دیکھنا چاہتے ہیں. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ ایسا دیکھنا چاہتے ہیں انسان کو, ان کوالٹیز والا, اس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا کہ میں ایسی قوم پیدا کروں گا, تو اس چیز کو تو کم از کم اپنے اندر دیکھے کہ یہ ہے یا نہیں, کہ میں لوگوں کی ملاوت کی پرواہ تو نہیں کرتا. اور یہ بھی محبت کے کامل جب ہوتی ہے تو یہ نکل جاتی ہے کہ لوگوں کو دیکھ لیں, کیونکہ لوگ نکلتے ہیں تو اللہ کی محبت آتی ہے. تو جس طرح لوگوں کی محبت, ناجائز محبت, غیر اللہ کی محبت کا نکلنا مست ہے اللہ کی محبت کے حاصل کرنے کے لیے, اسی لیے ان کا خوف نکلنا بھی مست ہے اللہ کی محبت کو حاصل کرنا. کسی سے تعلق اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کے شرط سے, یعنی کہ اس کا مال کی طرف نظر ہو, یا وہ مجھے کوئی برا بلا نہ کہہ دے اس کی طرف نظر ہو, اللہ کے لیے ہر ایک سے تعلق ہوتا ہے, اسی لیے وہ مٹے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے. اور دوسری طرف اگر کوئی ملامت کرے کہ تم تو برے ہو, تم تو کنزرویٹو ہو, تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے, تو ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے, انہیں پتہ ہے کیا بات ہو رہی ہے, انہیں دنیا کا بھی پتہ ہوتا ہے, انہیں دین کا بھی پتہ ہوتا ہے, اس لیے وہ بیلنس کریٹ کر چکے ہوتے ہیں. تو یہ بات نہیں کہ سائنٹیفک نالج سے بچے, سائنٹیفک نالج اور کریٹیکل تھنکنگ کو یوز کریں ان چیزوں کے اندر, لیکن اس کی باؤنڈریز میں نے بتا دی کہ دینی احکام میں اس تھنکنگ کو یوز نہ کرے کہ یہ کیوں ایسے, سمجھ میں آ بھی سکتی ہے نہیں بھی سمجھ میں آ سکتی. ہاں, جو عمل کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ معرفت دے دیتے ہیں, اگلے اسٹیج تک پہنچا دیتے ہیں جہاں تک اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو کنکلوڈ کیا, ذالک فضل اللہ یوتی منشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, یہ فضل ہے, یہ ہے وہ فضل جس کی انسان کو تلاش کرنی چاہیے, اللہ سے مانگنا چاہیے, دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے. عمرہ کو اس لیے کرے, اللہ یہ آیت پڑھی, یہ سنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کوالٹیز مجھے دے دے, یہ ان لوگوں میں مجھے شامل کر دے, مطلب کہ یہ حسرت تو ہو, اللہ حسرت کو نہیں دیکھ رہے, دیکھ رہے قلب میں کیا حسرت یہ بیٹھا ہے, تو اس کو پھر دل میں آتی ہے, پھر انسان اندر سے بدلتا ہے, اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیسے وہ اس کی زندگی آل ٹوگیدر بدل. واللہ واسع علیم, کے وسعت والا علم والا ہے, اسے پتا ہے کہ کس کو دینی ہے, اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. ساری قوم اس طرح کی ہو جائے, اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرے, کوئی ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ کی اس کی کوئی پرواہ نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری بھی دے دی کہ ایسے لوگ رہیں گے. دوسری طرف یہ دین کے زندہ رہنے کی بھی خوشخبری دے دی, یہ دین مٹے گا نہیں, جب لوگ ارتداد کریں گے نکل جائیں گے, کفر ہو جائے گا, مسلمان بھی کافروں کی روش اختیار کر لیں گے, اللہ تعالیٰ نے کہا میں چند لوگ رکھوں گا وہ جمے رہیں گے اس دین کے اوپر, یہ دین نہیں مٹنے والا. اور اسی میں پھر امام مہدی علیہ السلام ہے, جو حدیث میں یہی ہے کہ وہ ایکچولی کنٹینیوشن ہوگی صالحین کی جماعت کے اندر, ایک آئیں گے امام مہدی علیہ السلام, تو صالح رہیں گے, نیک لوگ رہیں گے, صحیح علماء صحیح مشائخ رہیں گے, انہیں کے اندر وہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور وہ لوگ پہچان لیں گے ان کو. تو یہ خوشخبری بھی دی. اور مفسرین نے پھر یہ بھی لکھا کہ جب ایکچولی ارتداد ہوا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرماتے ہیں, مرتد ہو گئے لوگ, یا وہاں جاؤ اس کے احکام سے انکار کیا, ہم زکات نہیں دیتے, یا ویسے نہیں دیتے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیتے تھے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کھڑے ہو گئے کہ نہیں, یہ ارتداد ہے, قرآن کے ایک حکم کا بھی تم انکار کرو گے, ایک آیت کا جز کا بھی انکار کرو گے, یہ کفر. تو یہ میں نے شروع میں ذکر کیا, پتا ہو جائے کفر ہوتا کیا, ساری چیزوں کو مانے, ایک کا انکار ہی کفر. تو اس کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اٹھ گئے. تو بعض انہوں نے لکھا کہ یہ آیت ان کے متعلق بھی خوشخبری دے گئی کہ جب ارتداد ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ذریعے ارتداد کو ختم کرایا جس کے اندر یہ صفات تھا. انما ولیکم اللہ رسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. مسلمانوں, تمہارے یار و مددگار تو اللہ, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ ایمان والے ہیں جو اس طرح نماز قائم کرتے ہوئے زکات ادا کرتے ہیں کہ وہ دل سے اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کی ذکر کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے اور مسلمانوں کی اور صالحین کی صفات ذکر کی کہ دوستی کس سے لگانی چاہیے, کیونکہ اوپر پچھلے آیت کے اندر ذکر ہوا تھا کہ کافر یعنی کہ یہود و نصاروں کو اپنا دوست نہ بناؤ. اگر دوستی کرو گے تم ان میں سے ہو, تو مطلب وہاں ذکر کیا تھا دلی دوستی کہ محبت ان سے ہونا, کہاں دل کی محبت اللہ سے ہو اور کہاں ان سے ہو جائے, کتنا ہوتا ہے, کتنا کنٹراسٹ ہے. تو اب ان کوشچن ارائز ہوتا ہے کس سے محبت کریں, تو اللہ تعالیٰ اس کو آنسر کر دیا کہ میں بتاتا ہوں کس سے محبت کرو یا کس سے تعلق بناؤ. وہ ہیں اللہ, اس سے محبت کرو, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے محبت کرو. اور وہ میں نے ایکسپلین کر دیا کیا مراد ہے کہ ان کے مطابق عمل کرو, دل چاہے یا نہ چاہے الٹیمیٹلی انسان کا دل مائل ہو جاتا ہے, چاہنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ ایمان والے جو اس طرح نماز قائم کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, کہ ان کے دل عاجزی سے جھکے ہوتے ہیں. یہ صرف دو امپورٹنٹ صفات مومنین کی ذکر کی کہ نماز و زکات, لیکن وہ عام نہیں کہ ظاہر کر رہا ہوں, دل جھکے ہوں, دل اللہ سے کنیکٹڈ ہوں, دل کے اندر خوف خدا محبت الہی ہو, ایسے وہ دیتے ہیں. نماز اللہ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے, اس کی تکمیل کے لیے, اور زکات اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کے لیے, اللہ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں کی خیر خواہی کے لیے. وہ اس ساری نیت کریکٹ کرتے ہیں, اس کو صحیح کر کے دیتے ہیں. تو نیتوں کی تصحیح بھی انسان کرتا رہے, ہر عمل سے پہلے نیتوں کی تصحیح کرے, صحیح کرے نیتوں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اور جو لوگ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو دوست بنائے, تو وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے, اور اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے. تو یہ خوشخبری دے دی, وہی دنیا کے فائدے جو شروع میں ذکر کیا کہ یہ نہیں دین پہ نہیں عمل کیا تو کیا ہو گیا, آخرت میں اللہ تعالیٰ بخش دیں گے. دین کو سمجھے, قرآن پاک کی آیات کو سمجھے, کیا اللہ انسان پوری ایفرٹ کرے کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. کہ انسان کامل تو کوئی کلیم نہیں کر سکتا میں کامل, تو اس لیے ایفرٹ کرنے کے بعد اللہ پہ چھوڑ دے, اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, بخش دیں گے یہ, لیکن کچھ کرے نا. اور یہ اس طرح کی امید رکھنا, تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے کہ یہ بےکوفی ہے, مفہوم ہے حدیث پاک کا کہ کچھ کرو نا اور امیدیں ماننا, یہ بےکوفی کی نشانی ہے کہ انسان کچھ بوئے نا اور کہے کہ فصل اگائے گی. تو دنیا کے بھی فائدے وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کہ یہی لوگ غالب رہیں گے. تو یہ ذہن میں رکھے, ہسٹری کے دو موڑ دیکھ لیں. آج ہم دیکھ لیں مغلوبیت, مغلوب ہے مسلمان, دو اسپیکٹ دیکھ لیں, ایک ہو چکا ایک ہونے والا. جو ہو چکا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور صحابہ اور خلفائے راشدین, کیونکہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ قرآن کی حقانیت کی کیا دلیل ہے, اس کا ذکر کیا کہ وہ انسان کے پتہ ہونی چاہیے, تو اس میں یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو کہ عرب کے پسماندہ علاقے میں رہتے تھے, وہ کیسے دنیا پہ غالب آ گئے, اس کا کوشچن ہسٹری میں تلاش کر لیں. چند سالوں کے اندر, کوئی صدیاں نہیں لگی, چند سالوں کے اندر وہ دنیا پہ غالب آ جائیں, سپر پاور کو شکست دے دیں, مات کر دیں, کیسے ہوا؟ کوئی میٹیریلسٹک چیزوں سے نہیں, کوئی اور اسپرچل چیزیں تھیں, کوئی اسپرچل پاور تھی جس سے یہ ہو گئے. تو یہ فیکٹ ہے, سارے مورخین اس پہ یہ جانتے ہیں. تو اس فیکٹ پہ ہی نظر کر لیں, یہ ہے وہ چیز کہ یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں, کچھ چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو دوست بناتے ہیں, وہی غالب آئیں گے, وہ اللہ کی جماعت. ایک ہسٹری کا اسپیکٹ یہ ہے, اور دوسرا جو ہونے والا امام مہدی علیہ السلام, کہ وہ بھی دوسری طرف سے باطل قوتیں ہوں گی, وہ مادی طور پہ شاید زیادہ ہوں, اللہ جانتے ہیں کہ اس کو کیا حالات ہیں, براہ یہی لگتا ہے کہ مادی طور پہ زیادہ ہوں گی, تو لیکن پھر بھی انہیں شکست ہوگی. کس طرح؟ اسی طرح, کیونکہ یہ پیور اللہ والے ہوں گے, یہ صفات والے ہوں گے, اللہ سے محبت کرنے والے, لوگوں کے لیے کے لیے زندگیاں وقف کرنے والے, خدمت کرنے والے, تو اللہ تعالیٰ صفات کی وجہ سے انہیں غلبہ دے دے. تو ابھی جو درمیان میں مغلوبیت ہے, وہ اس لیے کہ صفات کی جو ذکر ہو رہی ہے. ہاں چند کا ٹولہ ہے جن میں اندر صفات ہیں, جو اس کوشش میں لگے ہیں, وہ چند ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے فیصلے نہیں ہو رہے. تو یہ نہ سوچے کہ رولز بدل گئے ہیں, یا پتہ نہیں نعوذ باللہ یہ باتیں سچ بھی ہیں یا نہیں. نہیں, یہ سچ ہیں, بالکل 100% سچ ہیں. اور انڈیویجل لائف میں لوگ دیکھتے بھی ہیں کہ انڈیویجل لائف کے اندر ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ آیات کو پورا ہوتا دکھاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایسے لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، اور کافروں کو یار و مددگار نہ بناؤ، اور اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو یہ اگلی نصیحت اے ایمان والو، کیا کہ جو مذاق اڑاتے ہیں دین کا، دیکھیں اہل کتاب کا جہاں تذکرہ ہے، اب تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، بظاہر زبان سے ہی مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے دین کا مذاق اڑاتا ہے۔ اور یہ میں نے بتایا کہ ارتداد کا جو ذکر ہوا وہ یہی ہے کہ دین کی بات کا انکار کرنا، یہ مذاق اڑانا شروع کر دیتے کہ یہ کیا ہے۔ اور کئی بار وہ وہی بات کہ کسی کی ٹاک سن لی، کوئی لیکچر سن لیا، کوئی یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لی، کوئی آرٹیکل پڑھ لیا، اس کی بات دل پہ حاوی ہو گئی، ذہن پہ حاوی ہو گئی، اس کا مذاق بنا دیا۔ تو دین کا مذاق ہی کفر ہوتا ہے، جو فرائض کا اور حرام کی ہوئی چیزوں کا مذاق ہی کفر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو اپنے دوستوں بناؤ، ان کی یعنی کہ کیونکہ اہل کتاب یہ کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے نماز کا، اذان کا وغیرہ، تو ان کی یہ صرف ذکر کی اور یہ امپلیمنٹ ہوتی ہے ہر دور میں کہ جو مذاق اڑاتے ہیں ان کو کیسے ایک ایمان والا دوست بنا سکتا ہے۔ اور دوست بنانے کی نشانی کیا کہ یہی کہ اس کے ساتھ لین دین کرنا منع نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ دینی تہوار میں شریک ہونا، ان کو ان کی ہولی میں شریک ہونا، ان کے ساتھ کرسمس میں شریک ہو جانا، اس طرح کی کوئی ظاہر کرنا اپنا ایٹیٹیوڈ، یا ان کی شکل و صورت بھی اسی کی کڑی ہے، شکل و صورت بنا لینا، ان جیسے کاپی کرنا ان کو۔ تو اب انسان کے ذہن میں یا مسلمانوں کے ذہن میں سوال آ سکتا تھا کہ دنیا میں میجورٹی تو کافروں کی ہے، تو اب اگر سب کو ایسا دوست نہیں بنانا تو پھر کیا کیا، یعنی کیسے انسان سروائیو کر سکتا ہے دوسرے لفظوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر میری طرف نظر کرو، اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، ایسے نہ سمجھو تم اکیلے رہ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تم لوگوں کو دیکھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اس کو کیوں معمولی سمجھ، کیوں معمولی سمجھ تو اللہ تعالیٰ ساتھ۔ وَإِذَا نَادَيْتُم مِّنَ الصَّلَاةِ فَاتَّخِذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ، اور جب تم نماز کے لیے لوگوں کو پکارتے ہو تو وہ اس پکار کو مذاق اور کھیل کا نشانہ بناتے ہیں، یہ سب حرکتیں اس وجہ سے ہیں کہ ان لوگوں کو عقل ہی نہیں ہے۔ تو ایک اور نشانی ان کی وہی اس کی ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے پیش کر دی کہ نماز کے لیے بلانا یعنی اذان دینا اس کو مذاق اڑانا۔ تو روایات ملتی ہیں، کتابوں میں مینشن ہے تفاسیر میں، کہ ایک شخص تھا یہودیوں میں، وہ جب اذان ہوتی تو مذاق اڑاتا تھا اور غالباً یہ کہتا تھا کہ جھوٹا جل جائے، جھوٹا جل جائے، یعنی کہ اذان ہو رہی ہے صاحب کہتے جھوٹا جل جائے، ادھر کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ جھوٹا جل جائے، جس طرح وہ کہتا۔ تو ہوا کیا کہ اسی طرح ایک دن سو رہا تھا خاندان کے ساتھ، اس کے گھر میں آگ لگ گئی اور وہ جل گیا۔ تو لیکن میسج کیا اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور کہا کہ یہ عقل نہیں رکھ رہے، یہ بے شک جتنی مرضی ڈگریز حاصل کر لے، دیکھیں عقل والا پہلے دو پوائنٹ جان لیتا ہے اگر وہ باعث نہیں ہے، جو میں نے ذکر کر دیا، عقل لڑانی ان پہ لڑائی، کیا کہ یہ ساری کائنات کسی کے بنائے بغیر نہ بن سکتی ہے نہ چل سکتی ہے، جتنا مرضی اس پہ سوچے یہی پہنچے گا، اور دوسرا قرآن کے اندر ڈوبے ان یہی پہنچے گا، یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہاں عقل لڑائے۔ اگر یہ نہیں دو جگہ ایک عقل یوز ہو رہی تو اللہ تعالیٰ اس کو بے عقل قرار دیتے ہیں، بیوقوف قرار دیتے ہیں کہ اس نے عقل سے صحیح استعمال نہیں کیا، صحیح انفلوئنس نہیں کیا، اور اپنی زندگی بھی تباہ کر لی اور دوسروں کی بھی تباہ کر رہا۔ تو آج کی آیات کا جو میسج ہے وہی کہ چند صفات ذکر ہوئی ایمان والوں کی اور چند نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے کی، چند انہیں حکم دیے، وہ اپنی زندگی میں جان کے اللہ کی محبت کو معمولی نہ سمجھیے، نہ سمجھے کہ میں تو بہت چھوٹا انسان، میں تو گنہ گار انسان، یہ تو بڑی نیک لوگوں کی بات ہے، نہیں، یہ ایٹیٹیوڈ بدل، یہ ایٹیٹیوڈ بدل، یہ تو صحیح ہے پہلا جملہ کہ میں گنہ گار انسان، لیکن دوسرا جملہ صحیح نہیں، میں کیوں نہ حاصل کروں، میں اس آیت کا مستحق کیوں نہ بنوں، میں ایک زندگی ملی ہے، میں کیوں نہ اس چیز کو حاصل کروں، میں جنت میں جاؤں گا تو میں کیا مطمئن ہو جاؤں گا جس لیول پہ ہوں، نہیں، میں کہوں گا وہاں کیوں نہیں پہنچا۔ تو یہ وقت ہے اس فکر کو اپنے پر حاوی کرنے کا کہ میں جنت کے ٹاپ پہ پہنچنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے قرب کے ٹاپ پہ پہنچنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی محبت کی پیک حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنے اوپر اس چیز کو حاوی کر کے
اور اگر یہ ایک کیفیت ہے تو اس پہ فکر مطلب کیسے میں کمپرومائز کروں؟ میں ایک جھونپڑا دے دوں کہ تو انسان نے نہیں یہ کافی نہیں مجھے اس سے زیادہ چاہیے, پے اتنی یا نہیں اس سے زیادہ چاہیے, وہاں ہر وقت زیادہ اور یہاں ہر وقت مطمئن. بڑا گھاٹے کے سودے, سمجھا نہیں دنیا اور آخرت کو, سمجھا نہیں اللہ کی ذات کو. تو اس کو سمجھے اور پھر جب یہ سمجھ میں آ جائے گی تو اگلا کوشچن کیا ہوگا, میں کیسے حاصل کر دوں؟ تو پھر بشائق ملیں گے کہ وہ کہیں گے کہ اس طرح حاصل ہوتی ہے چیز, دنیا میں ریلیز کرتی ہیں بار بار, کوئی ایسی کتابیں پاتے ہیں. تو پھر ان کے پاس جاتا ہے انسان, بتائیں بتائیں بتائیں, پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے, ان سے گائیڈنس لے کے عمل کرتے ہیں. جب طلب ہی نہ ہو تو مطلب کہ سامنے چیز ہو بھی انسان اس سے غافل ہوتا ہے. تو دعا کرے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ یہ طلب لگا دے, استفاد ہمارے اندر پیدا کر دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. لا اله الا انت سبحانك اني ظالمين. يا الله پاک آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک ہیں, خالق ہیں, تمام تعریفیں, تمام بڑائیاں, تمام عظمتیں, تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں, تمام پاکیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک آپ کا کتنا احسان کہ یا اللہ پاک آپ نے کتنی نصیحتیں, کتنے حکم, کتنی وضاحت سے قرآن میں ذکر کر دیے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ان احکام پہ, ان نصیحت پہ عمل کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ پاک جو صفات مومنین کے ذکر کی, یا اللہ پاک آپ نے منتخب لوگوں کے ذکر کی, یا اللہ پاک اپنی رحمت سے وہ صفات ہمارے اندر پیدا کر دیجئے. یا اللہ پاک وہ صفات کے حاصل ہونے کی طلب پیدا کر دیجئے. یا اللہ پاک اپنی محبت ہمیں نصیب فرما دیجئے, اپنا خوف نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک غیر اللہ کے تعلق ہمارے دل سے نکال دیجئے, غیر اللہ کی یا اللہ لوگوں کی نفرتوں کو دل سے نکال دیجئے. یا اللہ اس دل کو پاک صاف کر دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں ویسا بنا دیجئے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. یا اللہ پاک جو گناہ ہو گئے یا اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جہنم سے بچا لیجئے گا, اور یا اللہ اپنی رحمت سے جنت الفردوس نصیب فرما دیجئے گا. یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں, غموں میں ہیں, یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کی پریشانی اور غم دور فرما دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہر شخص کے مسئلے کو حل کر دیجئے, ہر شخص کی دلی جائز خواہش کو پورا کر دیجئے. یا اللہ پاک, یا اللہ پاک جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ پاک جن کی مغفرت ہو گئی ان کے درجات کو بلند کر دیجئے. یا اللہ پاک پوری مسلم امہ پریشان ہے, اپنی رحمت سے یا اللہ پوری مسلم امہ کے مسئلے کا حل پیدا فرما دیجئے. یا اللہ حال کی اصلاح فرما دیجئے, اعمال کی اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ پاک, یا اللہ پاک جو بھی خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ خیر نصیب فرما دیجئے, جن شرور سے بنا مانگی ان شرور سے بنا عطا فرما دیجئے. یا اللہ پاک کی رحمت سے اس کہنے سے قبول کر دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, وبرحمتک.